السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی جل شانہ نے اس دنیا کا نظام بنایا اور اس کے اندر انسانوں کو تخلیق فرمایا، تو جب کبھی بھی حق تعالی جل شانہ کوئی امر پورا کرتے ہیں، جس کام کو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دو جزئیات اس سے لگائے رکھتے ہیں ہمیشہ. آپ کی عادت ہے، حق تعالی جل شانہ کی سنت اللہ بھی کہتے ہیں، کہ انسان کو پیدا کیا تو انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں. ایک ہے انسان کی زندگی میں امید کا ہونا، دوسرے ہیں انسان کی زندگی میں خوف کا لاحق ہونا، اور اس سے کوئی آدمی خالی نہیں ہوا کرتا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں آدمی کو خوشی کی اطلاع بھی ملتی ہے، اسی لمحے میں آدمی کو خوف کی اطلاع بھی ملتی ہے، غم اور حزن و ملال کی اطلاع بھی ملتی ہے. بہرحال یہ کہ زندگی جب تک چلے گی، یہ دو پہلو انسان کے ساتھ چلتے رہیں گے. انسان کی زندگی میں کائنات کی پھیلائی ہوئی اشیاء، اس کے اندر رہتے ہوئے ایک لفظ کا تعلق خوف کا ہے، جو انسان پر دامنگیر ہے یا انسان اپنے ساتھ اس کو وابستہ کر رکھا ہوا ہے. لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس انسان نے انسانوں سے متعلق یا اشیاء سے متعلق اس لفظ کو مربوط کیا ہوا ہے. مثلا کسی کو اطلاع ملی خدا نخواستہ کہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو وہ تکلیف کی بات ہے، وہ خوف کی بات ہے، وہ علم کی بات ہے. خوف کس بات کا؟ کہ اب میرا سہارا اٹھ گیا. آدمی کی نظر جو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا سہارا اٹھ گیا. اب اس کو زندگی کے اندر ہی ایک پریشانی لاحق ہو گئی، وہ یہ کہ اب میرا سہارا کون بنے گا، میرا معاون کون بنے گا، میرا مددگار کون بنے گا، میرا دست بازو کون بنے گا، میری حمایت کون کرے گا. اس طرح کے خوف اس کے اوپر غالب آتے ہیں. دوسرے یہ کہ حزن و ملال آدمی کی زندگی میں رہتا ہی ہے، خاص طور پر ہر چیز کے ساتھ اس کا تعلق. لیکن ایک چیز اور ہے کہ جب آدمی کو مال زیادہ دیا جاتا ہے تب بھی اس کو خوف لاحق ہے، اور جب اس کو مال نہیں دیا جاتا تب بھی اس کو خوف لاحق. مال جب نہیں دیا گیا تو خوف کس بات کا ہے؟ کہ بھوک سے مر جانے کے اندیشے لاحق ہیں. اور مال جب زیادہ دیا گیا تو پھر دشمنوں سے بچنے کے لیے آدمی ہمیشہ خوف زدہ ہے. تو گویا یہ پہلو زندگی میں لگا ہوا ہے. تو اس میں ہماری تربیت حق تعالی جل شانہ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید کا خاصہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت کار فرما ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں خوف لاحق ہے اور متعلق ہے اور انسان سے جڑا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اشارہ دے دیا کہ ایک انسان کو خوف جس ذات سے ہونا چاہیے وہ ذات حق تعالی جل شانہ کی ہے. اس لیے کہ اگر تجھے اولاد کا خوف ہے تو یہ بتا تو صحیح کہ اولاد تجھے عطا کس نے کی ہے، اور اگر تجھے مال کی زیادتی میں اپنی جان کا خوف ہے تو یہ بتا کہ تجھے مال زیادہ کس نے دیا ہے، اور اگر تجھے مال کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کے ختم ہو جانے کا خوف ہے تو یہ بتا کہ اب تک کی زندگی کو تیری دوام دینے والا کون، پیدائش سے لے کر اس عمر تک پہنچانے والا کون ہے. تو وہ حق تعالی جل شانہ کی ذات بابرکت ہے، تو پھر انسان کسی ایرے غیرے کا محتاج کیوں، اور پھر انسان کے دل میں کسی غیر کا خوف کیوں ہوتا ہے؟ جب یہی چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے اور خوف دل سے اٹھ جاتا ہے ما سوى اللہ کا، اور اللہ پاک شانہ کا خوف دل میں آتا ہے، تو اسی کو ولی کہتے ہیں. جیسا کہ روایت میں آیا ہے، بلکہ آیات میں آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں ہوا کرتا. تو یہ خوف کون سا ہے میرے دوستو؟ مادیات کا جو خوف ہے وہ انسان کے دلوں سے نکلے اور پروردگار عالم کا خوف دل میں آئے. ائمہ محدثین کا فرمانا یہ ہے کہ خوف کی کس حد تک انسان کے اندر ضرورت ہے اور کتنا ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو زندگی میں اللہ کا خوف اتنا مل جائے کہ جب وہ گناہ کرنے لگے تو اس کو گناہ میں یہ احساس ہو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور آدمی کا گناہ سے رک جانا اس خوف کی بنا پر, بس یہ اس کے ایمان کی علامت. لیکن خاصہ یہ ہے کہ لفظ خوف کو اللہ نے بعد میں لایا اور اس سے پہلے اللہ پاک شانہ نے ایمان کا تذکرہ کیا, کہ یہ تو مفید مطلب ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر ایمان ہو, اور جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا سمجھ لو کہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز بھی فائدہ مند نہیں ہوگی. تو گویا ایمان شرط اول ٹھہری اور مخاطب بھی انسان بنے اور انسانوں میں خص الخاص صاحب ایمان بنے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تمہارے لیے ضروری ہے, تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم ماسو اللہ کا خوف اور اس کا ڈر نکال کر اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی اللہ پرہیزگاری کا دامن تھام لو اور اللہ سے ڈرنے لگو. اللہ سے کب ڈریں؟ اس وقت میں اللہ سے ڈریں جب گناہ کا ارادہ ہو. اور پھر اللہ سے امید کب لگائے رکھیں؟ تو ہر حال میں اللہ سے امید لگائے رکھیں, اس میں کبھی آدمی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اس لیے کہ ہر دربار میں کہیں نہ کہیں رسوائی ہوگی, اور ہر بادشاہ کے دربار میں ہر حاجت پوری ہو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں جن کے دربار میں کوئی حاجت آدمی کی رد نہیں کی جاتی. اس کی ترتیب بدل سکتی ہے, اس کی تکمیلی ضابطے اس کے ضابطے کی تکمیل دوسرے مراحل سے ہوا کر سکتی ہے, اور کسی اور راستے سے اس کی حاجتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. اس راستے سے وہ نہ ہو جو آدمی کی تمنا اور آدمی کی چاہ ہے, لیکن یہ کہ پوری ضرور ہوا کرتی ہیں. اس لیے ذات باری سے امید وابستہ رکھنی چاہیے. پہلی چیز مخاطب ایمان والے ہیں, دوسرے اللہ پاک شانہ کا امر ہے اللہ سے ڈرنے کا. اس میں ماسو اللہ کا ڈر دل سے نکالنا اور اللہ کا ڈر دل میں لانا, یہاں تک کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے. جب آدمی گناہوں سے بچ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ اس کے زندگی میں جب آدمی کے دل میں خوف نکل جاتا ہے تو ایک خاص پہلو سامنے آتا ہے. مثلا مثال ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہو, لیکن کچھ دنیا کے نظام ایسے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں آتے ہیں, مشاہدات میں آتے ہیں. تو بسا اوقات ان مثالوں کو لے لینا پڑتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے. کوئی پہلوان ہے تو آدمی اس پہلوان کو دیکھ کے کیا سمجھتا ہے؟ ارے بھائی بڑا نڈر ہے اور بے خوف ہے, اس لیے کہ ہر لڑائی میں گھس جاتا ہے اور ہر جگہ اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. اپنی جان کا خطرہ اس کو لاحق نہیں ہے اور بے خوف ہو کے لڑتا ہے, بے جگری کے ساتھ گھس پٹ جاتا ہے. یہ جو الفاظ خوف ہیں ایک پہلوان کے ساتھ جب مربوط ہوتے ہیں تو مادیات کی لائن میں اس کے ساتھ اس کا الحاق ہوتا ہے, اور خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص چاہے ظلم کرے چاہے کچھ کرے, لیکن اس کے ساتھ وہ لفظ مربوط ہو گیا تو اس کو بے خوف سمجھا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ بے خوف ہونا تو کس سے؟ تو وہ آدمی یہی کہے گا کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں, غیر اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں, اس لیے گھس جاتا ہوں تاکہ ظلم جائز ہو جائے. ظلم تو جائز ایسے شخص سے نہیں ہوا کرتا, بلکہ یہ اس کا غلط استعمال ہوا کرتا ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اس واسطے حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرما دیا دوسرے ہی مرحلے میں کہ جب تم بے خوف ہو جاؤ تو پھر بے خوفی کے عالم میں ظلم پر مت آنا, اور اس ظلم کی ابتدا جھوٹ سے ہوا کر. ظلم کی جو ابتدا ہوا کرتی ہے وہ جھوٹ سے, اس لیے کہ جھوٹ فتنوں کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور لڑائی جھگڑا اور فساد کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. وہ آدمی نے ادھر جھوٹ کہا, ادھر حق تعالی جل شانہ کو ناراض کیا اور اللہ سے بے خوف ہو کر اس نے جھوٹ کہا. یعنی اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب آدمی اللہ سے ڈرے تو اتنا ڈرے کہ جب جھوٹ زبان پر آئے تو یہ یاد آ جائے کہ میرے مولا مجھے سن رہے ہیں, اور ان کا سننا مجھے جھوٹ سے نہ بچائے تو پھر میرا ایمان ایمان کامل نہیں ہوا. گویا ان کے دیکھنے اور ان کے سننے کا استحضار نہیں تو وہ بندہ ہی کیا جس نے اپنے مولا کا استحضار نہ رکھا ہو. تو جب جھوٹ بولنا چاہے تو اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے, بلکہ اس کے برعکس ایک لفظ نکلے جو قرآن نے امرن فرمایا ہے, حکمن فرمایا ہے, قولوا قولا سدیدا, سچی بات کہنا اور اچھی بات کہنا. سچی بات کون سی ہے؟ سب سے سچی بات وہ ہے جو ہمارے لیے حق تعالی جل شانہ کا فرمان ہے, اور سب سے اچھی بات وہ ہے جو ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مل جائے. قرآن سے سچا کوئی اور کلام نہیں, اور نبی سے اچھی کسی اور کی بات نہیں. تو گویا اس جامعیت کو جب آدمی اپنے اندر لے آتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ دو طرح کے فائدے ملتے ہیں. یصلح لکم, اس میں ہمارے اندرون اور بیرون کی اصلاح ہوتی ہے. یصلح لکم ایک خاص لفظ بھی ہے لیکن اس کو بعد میں بیان کیا جائے گا. پہلا لفظ تو ہے یصلح لکم، تمہاری اصلاح کر دی جائے گی۔ تمہاری اصلاح سے کیا مراد ہے؟ تمہاری اصلاح سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اچھائی والی جتنی عادتیں ہیں وہ حق تعالیٰ جل شانہ بتدریج تمہارے اندر داخل فرما دیں گے، تمہاری اچھائی کے وقت کی بنا پر۔ اور جب تمہارے اندر سچائی ہے تو اس سچائی کی بنا پر حق تعالیٰ جل شانہ بتدریج تم کو سچوں کے مقام تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہے یصلح لکم کا پہلا معنی۔ دوسرے مفسرین کے اقوال کے مطابق یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی۔ اب اعمال میں انسان کے ظاہری اعمال الگ ہیں، باطنی اعمال الگ ہیں، کثافتی اعمال الگ ہیں، لفافتی اعمال الگ ہیں، جس میں ظاہر سے متعلق اعمال الگ ہیں، روح باطن سے متعلق اعمال الگ ہیں۔ جس میں ظاہر کی ضروریات کی تکمیل مادیات سے ہوا کرتی ہے، جب آدمی اس میں کہیں لغزش کر دیتا ہے تو اس لغزش کی بھی اصلاح حق تعالیٰ جل شانہ فرما دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ نے کہا یہ چیز 10 روپیے کی ہے، آپ کی زبان سے غلط نکل گیا، غلط سے مراد انجانے میں نکل گیا یا کسی اور دھن میں اور کسی اور فکر میں نکل گیا، حالانکہ وہ چیز تھی 12 روپیے کی، اس میں 2 روپیے کا بظاہر نقصان ہے، لیکن آپ کی فطرت سچی اور اچھی ہو جائے تو یصلح لکم اعمالکم میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ اس کو اسی 10 روپیے میں 12 روپیے کا نفع بھی عطا فرما دیتے ہیں، لیکن شرط لگائی، وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان بھی سچی ہو، تمہارے اخلاق بھی اچھے ہوں، اندر بھی اچھا ہونا، باہر بھی اچھا ہونا۔ ایک لفظ ظاہری اعتبار سے، ایک لفظ باطنی اعتبار۔ یصلح لکم اعمالکم، مثلا آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وساوس میں گھرا ہوا ہے، آدمی ذکر کرتا ہے لیکن وساوس کا شکار ہے، آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن دل جمعی سے خالی ہے، آدمی دعا کرتا ہے لیکن بہت دیر تک نہیں کر سکتا اور بہت کم الفاظ کے اندر دعا ختم ہو جاتی ہے، اور اپنی حاجتوں کو جو دل میں ہوتی ہیں اس کو زبان سے ادا نہیں کر سکتا، تو گویا یہ عبادات کا نقص ہے۔ جیسے نماز میں حضور ہونا چاہیے، حق تعالیٰ جل شانہ کا استعذار ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے تو گویا اعمال میں اپنے نقص ہے، ذکر میں حلاوت نہیں ہے تو اعمال میں نقص ہے، قرآن کی تلاوت میں دل جمعی نہیں ہے تو اعمال میں نقص ہے، تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سچی بات اور اچھی بات جب تمہارے اندر آ جاتی ہے، یعنی اخلاق اچھی بات سے اجمالی مراد اخلاق حمیدہ ہیں، اور سچی بات سے مراد حق تعالیٰ جل شانہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر چلنا ہے۔ تو پھر اب یاد رکھیے کہ جب انسان کے اندر نہ چاہتے ہوئے یہ چیزیں آئی ہیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی جود و سقا سے، اپنی عطا و عنایت سے اس شخص کے ان نقائص کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے دوسرے معنی یصلح لکم اعمالکم۔ اس کے باوجود کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر کیا ہوں گا؟ تو اس کے بارے میں امید دلائی پروردگار عالم نے یغفر لکم ذنوبکم، ہم بیٹھے اس لیے ہیں تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، اور اس میں خاصہ یہ دیا کہ تمہارے گناہوں کو تو معاف کریں گے لیکن اس امید میں تمہاری حالت ایسی نہ ہو جائے کہ تم گناہوں پر آمادہ ہو۔ یاد رکھو کہ وہ من یطیع اللہ، جو اپنی ساری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی کو گزارے، اس شخص کے لیے دونوں جہان کی کامیابیاں ہیں، فقد فاز فوزا عظیما۔ مفسرین نے اس کو 2 لفظوں سے منقسم کر کے بتلایا، فرمایا پہلا لفظ فازا ہے جو دنیا کی کامیابی پر دلالت کرتا ہے، دوسرا لفظ فوزا ہے جو آخرت کی کامیابی پر دلالت کرتا ہے۔ فاز فوزا سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ظاہری اور باطنی کامیابیاں دنیاوی ملیں گی اور ظاہری اور باطنی کامیابیاں اخروی ملیں گی۔ اب اس کی الگ تفصیل ہے، اس تفصیل کا یہ موقع نہیں، انشاءاللہ کسی موقع پہ پھر وہ تفصیل آ سکتی ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی میں سچائی کا آنا اور تمہاری زندگی میں اچھائی کا آنا، جب یہ 2 چیزیں آتی ہیں اور اس پر اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول پر مداومت مل جاتی ہے تو اس شخص کی دنیاوی زندگی بھی بامراد ہو جاتی ہے اور اخروی زندگی بھی باکمال ہو جاتی ہے۔ اب خاصہ یہ ہے کہ یہ سچی بات اور یہ اچھی بات ہمارے اندر میں کیسے آنا؟ ہر آدمی تو چاہتا ہے کہ میرے اندر میں آئے، لیکن ضمیر انسانی یا یوں سمجھیے کہ نفس انسانی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، چاہے آپ اس کو اپنی قوت روحانیہ کے ذریعے سے کتنا ہی کم قوت کر دیں، کتنا ہی مغلوب کر دیں، لیکن ہے ضرور لگا ہوا یہاں تک کہ موت آ پہنچے۔ اور اس کا خاصہ ہے کہ وہ ہٹتا نہیں کبھی بھی، شیطان کا خاصہ یہ ہے کہ کبھی لگا ہوا رہتا ہے، کبھی جدا رہتا ہے، لیکن نفس کا خاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ لگا رہتا ہے، وہ ہٹنے کا سوال نہیں۔ تو اب اس کو کیسے قابو میں کیا جائے؟ حق تعالی جل شانہ کا بھی خاصہ یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں اپنے بندے کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن مجید کے اندر اس کے اشارات ضرور دے دیا کرتے ہیں۔ فرمایا، اب اس آیت کو یاد کرو جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ اس میں پہلا لفظ ایمان والوں کو مخاطب بنانے کے لیے ایمان کی شرط کے ساتھ تقوی کا اختیار کرنا بیان فرمایا، تو دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا خاصہ ہمارے اندر آئے وہ کیسے آئے گا؟ سچی بات کہنے کا خاصہ ہمارے اندر آئے وہ کیسے آئے گا؟ اچھے اخلاق، اخلاق حمیدہ ہمارے اندر آئیں وہ کیسے آئیں گے؟ فرمایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کے لیے تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو جو اس وصف کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ وہ وصف کیا ہے؟ سچائی کا۔ وہ وصف کیا ہے؟ اچھائی کا۔ فرمایا، اخلاق حمیدہ کا جو لفظ ہے وہ جس کے اندر پاؤ سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر سچائی کی ایک صفت ہے، اچھائی کی ایک صفت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہ سنا ہو تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ شخص سچا بھی ہے۔ اور خاصہ یہ بتلایا کہ جو سچے ہوا کرتے ہیں ان کی کوئی بات قرآن سے ہٹ کے نہیں ہوا کرتی، اور جو اچھے ہوا کرتے ہیں ان کا کوئی طریقہ نبوی طریقے کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ اس کے اندر دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ انسان کی زندگی میں کبھی قرآن نہ چھوٹے، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، کبھی اس کی تلاوت لفظاً کر لی جائے، کبھی اس کی تلاوت معنون کر لی جائے، کبھی اس کی تلاوت بالتفسیر کر لی جائے، کبھی اس کی تلاوت بالتفہیم کر لی جائے، کبھی ایک آیت پڑھی جائے اس کا ترجمہ سمجھا جائے، اور اس کے خلاصے کی مباحث کیا ہیں اس کو بغور دیکھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں پر ایک خاص وقت پیدا ہوتا ہے کہ پھر میرے اندر عمل آئے تو کیسے آئے؟ عمل اپنے اندر آنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا دینا جو شخص عمل کا مرتکب ہے، یا یوں سمجھیے کہ جو شخص عمل کا حامل ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے مرتکب، حالانکہ لفظ ایک ہے لیکن اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جب برائی پر ہوں۔ دنیا کی زندگی میں اچھے اور برے دونوں دوست لگے ہوئے ہیں۔ اچھا دوست وہ ہے جو آخرت کی یاد دلائے، برا دوست وہ ہے جو ہمیں دنیا ہی کی رغبت دلائے۔ اچھا دوست وہ ہے جو ہماری فہم کو، ہماری عقل کو، ہماری فراست کو، ہماری سمجھ کو، ہماری بوجھ کو، ہماری جاننے کی صلاحیت کو، ہماری پہچاننے کی استطاعت کو، یہ جو چیزیں ہیں انسان کے اندرون میں پائی جانے والی، اس کے اندر آخرت کی فکر کو جما دے اور بٹھا دے۔ اتنا سنائے کہ خود روایات میں آیا ہے کہ آدمی اتنا سنتا رہے ان الفاظ کو کہ سننے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے اندر اگر کوئی آدمی اس کی مخالفت کرے تو اس بات کی مخالفت سننے کے اندر اس کے اندر عداوت کا مادہ پیدا ہو جائے۔ عداوت حالانکہ دشمنی کا لفظ ہے، لیکن عداوت کس سے پیدا ہو؟ عداوت برے عمل کی دعوت دینے والے سے پیدا ہونا، یعنی اس سے دشمنی ہو جانا کہ تو مجھے راہ حق سے ہٹا کر راہ بدعات پر، راہ ضلالت پر، راہ گمراہی پر، یہ گمراہی کے طریق پر مجھے لے جانا چاہتا ہے، اس واسطے کہ یہ بات سچی ہے اور میں نے اتنے مرتبہ سنی ہے کہ میرے دل میں جمی ہوئی ہے، اور جب تو اس کو نکالنا چاہتا ہے تو میرا دل بھڑک جاتا ہے۔ تو اتنا اس کو سننا ضروری ہوا کرتا ہے۔ جب یہ آدمی بار بار سنتا رہتا ہے تو اس کے اندر اس لفظ پر مداومت یا استقامت مل جاتی ہے۔ جب اس کو استقامت مل جاتی ہے تو پھر اس کو ایک پہلو مل جاتا ہے۔ ایک باریک باریک الفاظ ہیں جو مفسرین کے اقوال، محققین کے اقوال اور محدثین کے اقوال کا خلاصہ ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مادیات کی چمک دمک آدمی کو اس سے محروم کر دیتی ہے ایک ہی جھلک میں۔ ایک جھلک ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس وقت میں استحضار سے خالی الذہن ہوتا ہے اور وہی لمحہ ہوتا ہے اس کو باطل کی آغوش میں پہنچ جانے کا۔ اس کی مثال کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اس کی مثال اس بات سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی درخت کی ٹہنی نہیں کاٹی جا سکتی، کوئی پھول درخت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کوئی پھل درخت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، کوئی سبزہ اپنے پیڑ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اس وقت جدا ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد سے ادھر غافل ہوا تو سمجھیے کہ ادھر دوسرے لمحے میں وہ کٹ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب اللہ کی یاد کٹ جاتی ہے تو ہمیں مادیات اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ مادیات میں سب ہیں، بدعات اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، ضلالتیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں، جھوٹے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اپنی آغوش اور اپنے دامن میں چھپانے کی کوشش کر لیتے ہیں، اور منکران اور باطلان طریق پر چلنے والے، طریق ایسا طریقہ اور ایسا راستہ جو نبوی طریقے کے خلاف ہو، اس پر چلنے والے اچک لیتے ہیں اور پھر اس سے یہ آدمی محروم ہو جاتا ہے جو راہ حق ہے اور جو راہ ہدایت. تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا بہترین اور آخری راستہ اور اس کے اندر سبق بھی ہے. فرمایا کہ اچھے لوگوں کو اور سچے لوگوں کو پکڑ لو اور تھام لو یہاں تک کہ ان کی کوئی تھوڑی سی دوری تمہارے دل پر گراں گزر جائے. جب تمہارے اندر یہ وصف آتا ہے تو خاصہ یہ ہوتا ہے کہ باطل تمہیں نہیں اچک سکتا. اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں کیسے آئے گی؟ آپ لوگوں نے واقعہ بارہا سنا ہوگا لیکن اجمالاً آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو بیجا نہیں ہے اور سمجھنے میں معاونت بھی مل جائے گی. ایک ایسا لمحہ ہے کہ تبوک کے موقع پر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تمہارے لیے اب درست نہیں ہے کہ تم اپنے گھرانوں میں بیٹھے رہو بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور تمہارے نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے تم پر لازم ہے کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑو اور اپنے نبی کا ساتھ دو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تبوک کے مراحل سامنے ہیں اور تمہارے نبی جانے کو تیار ہیں اور پھر تم امتی کے لیے لازم ہے کہ تم اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا. اگر یہ ساتھ چھوٹے گا تو دنیا کے اندر آزمائشیں آئیں گی اور اگر اس میں باطل تم کو اچکنا چاہے تو اچک لے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس سچے کا ساتھ رہے اور وہ سچا متوجہ رہے تو پھر یاد رکھیے کہ اس میں غفلت سے آدمی محفوظ ہو جایا کرتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ خود چلیں اور صحابہ کی جمعی ایک اچھی خاصی جماعت کو ساتھ لیا اور چلے گئے. لیکن اثناء راہ میں تین صحابہ کے نام پوچھے. جب آدمی اپنے آپ کو کسی سچے کے ساتھ کر دیتا ہے وہ سچا انہیں فراموش نہیں کرتا بلکہ یاد رکھتا ہے. جیسے صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کر دیا تھا تو اللہ کے نبی بھی انہیں کبھی فراموش نہیں کیا کرتے تھے. تبوک کا مرحلہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مالک کہاں ہیں؟ مرارہ بن ربیع کہاں ہیں؟ ہلال ابن امیہ کہاں ہیں؟ حالانکہ ہیں تو بہت سارے لیکن ان کو کیوں پوچھا جا رہا ہے جو غیر حاضر ہیں؟ ان کے غیر حاضری کے اسباب میرے دوست مادیات ہیں. لیکن ان کا مادیات میں لگ جانا طبعاً نہیں ہے بلکہ کچھ وقتی طور پر توقفاً ہے. یعنی آدمی اس میں منہمک ہو جائے اور فراموش کر دے اس ذات کو جو نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ مبعوث کی گئی. ایسا خاصہ نہیں پایا جاتا بلکہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ کچھ تاخیر انہوں نے چاہی تھی. وہ یہ ہے کہ ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع، حضرت مالک، یہ تین صحابہ چھوٹ گئے. ان میں سے ایک باغ کی وجہ سے چھوٹے اس لیے کہ ان کے گھر میں قحط کا موسم تھا اور ایسا زمانہ تھا کہ ان کے گھر میں بھوک اور پیاس چل رہی تھی اور وہاں پر ان کا باغ پک رہا تھا. گویا عرب کی سرزمین پر کھجوروں کا باغ کا لگ جانا اور ان پر کھجوروں کے پھل کا آ جانا ان کے سال بھر کی سامان زندگی یا ضروریات معاش کی تکمیل اسی پر موقوف تھی. گویا وہ اپنے باغ سے کھجور جھڑاتے اور اس کو بیچ دیتے، اس سے جو منفعت ملتی سال بھر کی روزی کا انتظام اسی پیسے سے کر لیتے. یہ ان کا خاصہ تھا. تو ان کے یہاں باغ تھا اور چونکہ آخری سال تھا اور قحط کا زمانہ ان کے گھر میں پڑا ہوا تھا اور اس واسطے انہوں نے یہ چاہا کہ میرا باغ پکنے کو ہے، اب یہ پکے گا میں اسے توڑ دوں گا، اب یہ ٹوٹے گا تو پھر میں اسے بیچ دوں گا، اور میں اسے بیچنے کے ساتھ ہی اس مال کو لے کر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا اور اس مال سے ان کی خدمت کروں گا. دل میں کوئی قباحت نہیں تھی، دل میں کوئی دوری نہیں تھی، دل میں کوئی تنگی نہیں تھی. اور ایک اس لیے رک گئے تھے کہ ان کے گھرانے میں ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے بچے اور ان کے بچے آئے ہوئے تھے. اب اس کو عموماً سمجھنے کے لیے یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے گھرانے میں موجودہ زمانے کے لحاظ سے یہ مثال قریب الفہم ہے. فرمایا کہ دیکھیے، ایک آدمی ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے، لیکن مکان اگر چھوٹا ہو اور بچے کے بچے ہو جائیں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ لا محالہ مجبوراً اس کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ جناب بیٹا آپ دوسرا گھر لے لو، پڑوس میں رہ جاؤ تاکہ رہنے میں سہولت ہو جائے، چھٹی کا جو دن ہوگا کبھی ہم تمہارے پاس آ جائیں، کبھی تم ہمارے پاس آ جاؤ، اس طرح ہمارے گھرانے کی خوشیاں دوبالا ہوں اور رہنے کو جگہ بھی کشادہ ہو تاکہ مہمان آئے تو کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. تو آدمی اپنے ہی بیٹے کو کچھ دیر کے لیے اپنے سے دور تو ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی برائی ہے یا بیٹے کے دل میں باپ کی برائی ہے. لیکن موجودہ زمانے میں ایسا ہے کہ باپ بیٹے کو دیکھنے کو تیار نہیں اور بیٹا باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں، ایسے حالات بھی چل رہے ہیں. لیکن میرے دوست، یہ سارے حالات اسی لیے ہیں کہ ہم نے اچھی بات چھوڑ دی یعنی اخلاق حمیدہ، اور سچی بات چھوڑ دی یعنی اللہ پاک کے کلام میں اولاد کو ماں باپ کے تعلق سے جو احکامات ہیں اور ماں باپ کو اولاد کے متعلق جو احکامات ہیں اس کو ہم نے فراموش کر دیا. اچھی اور سچی بات چھوٹی، اس واسطے یہ سارے حالات ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی سے جوڑنے کے واسطے یہ سارے ہمارے لیے تعلیمات ہیں. فرمایا کہ وہ تین صحابہ میں ایک صحابی حضرت مالک بھی ہیں، وہ بھی چھوٹ گئے تھے. جب وہ چھوٹ گئے اور اللہ کے نبی نے انہیں پوچھ لیا تو بعضوں نے کہا، یوں کہنے والوں نے، کہ انہوں نے ان کو ان کے مالوں نے جکڑ لیا اور ان کی اولادوں نے جکڑ لیا اور انہیں اپنی اونٹنیوں کے زام نے جکڑ لیا. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چپ رہو، اللہ کی بارگاہ میں تم پکڑے جاؤ گے، اس لیے کہ ہم ان کے دل میں ایمان کے ذرہ برابر بھی کمی نہیں پاتے. اس واسطے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، پتہ نہیں کس مصلحت کی بنا پر رکے ہوئے ہیں، جانے کے بعد خود پتہ چل جائے گا. اگر تم نے جھوٹ سے کام لیا تو یاد رکھو کہ تم یہاں بھی رسوا ہو جاؤ گے جب سچ اللہ کے نبی کے سامنے آئے گا، اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گے، جواب دینا پڑے گا مولا تعالیٰ کے سامنے کہ تم نے ایک ایمان والے کی غیبت کیسے کی اور اس کی برائی، اس پر بہتان کیسے لگایا اور اس کی برائی کیسے کی. تو یہ سبق دیتے جا رہے ہیں یہ واقعات ہمیں، اور بتلایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، جب واپس آ گئے تب بھی وہ تین صحابہ سامنے نہیں آئے. پوچھا گیا کہ یہ تین کہاں ہیں، حضرت مالک کہاں ہیں، حضرت مرارہ بن ربیع کہاں ہیں، حضرت ہلال بن امیہ کہاں ہیں. جب صحابہ پوچھا کہ تم اللہ کے نبی کے سامنے کیوں نہیں جاتے، تو ان کے دل میں ایک خوف تھا، وہ یہ کہ کس منہ سے آقا کے سامنے جائیں کہ آقا تو تبوک کی سرحدوں پر جا کے آ گئے اور دھوپ تپتی ریتوں پر چلتے رہے اور سایہ آپ کے اوپر دھوپ کا سایہ پڑتا رہا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں گئے بھی اور واپس بھی آئے، اور ہم اپنی بیوی بچوں میں اور اپنے مالوں میں اور اپنے اونٹنیوں کے زام میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے رہے اور اپنے لوازمات یعنی دسترخوانوں کو سجاتے رہے اور اپنی پیاسوں کو بجھاتے رہے. آقا پیاسے بھی چلے، بھوکے بھی چلے اور واپس بھی آ گئے. اب کس منہ سے آقا کو جا کے صورت دکھائیں گے؟ ایک سبق تو وہ دنیا میں دے رہے ہیں، وہ یہ کہ اے ایمان والو، تم کس منہ سے آقا کے ہاتھوں جام کوثر کے پینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یا یوں سمجھیے کہ کیا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤ گے؟ دنیا کی زندگی میں آقا کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے اور اپنی زندگی میں نبوی طریقوں کو چھوڑ کر تمہارا منشا یہ ہے کہ تم آقا کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی پی لو، اور تمہاری تمنا یہ ہے کہ ان کی شفاعت عظمیٰ بھی مل جائے. تو یہ آسان بات نہیں ہے زندگی کے اندر کچھ شرمندگی بھی ہو اور اپنے بدعملیوں پر تھوڑی سی اپنے آپ سے خفگی بھی ہو اور مولا تعالیٰ کو راضی کرنے کا احساس بھی ہو اور طریقہ نبوی کے چھوٹ جانے پر احساس بھی ہو. جب یہ چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو کچھ راہیں ہموار ہوا کرتی. اس اثنا میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پھر ان کی پیشی ہوئی اور تینوں صحابہ حاضر خدمت ہوئے، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع اور حضرت مالک، جب یہ تینوں آئے تو تینوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ نہ چلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر ایمان لائے تھے لیکن بباطن ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ان کے اندر نفاق کی بہت ساری علامتیں پائی گئی ہیں. بعض صحابہ نے اس کی کچھ تفصیل بھی بیان کی ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے، جن کے دلوں پر ایمان داخل نہیں ہوا، دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ظاہراً انہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا، جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عذر پیش کرتے تو اس طرح کے ایسے عذر ہوتے جو قابل یعنی توجہ نہیں ہوا کرتے، بلکہ یوں سمجھیے کہ کسی نے کہا میرے سر میں درد تھا، کسی نے کہا میرے پیٹ میں درد تھا، کسی نے کہا میری بیوی حاملہ تھی، کسی نے کہا کہ میرے بچے بیمار تھے. یہ کوئی عذر ایسا نہیں ہے کہ نبی کی نبوت کا ساتھ چھوٹ جائے. میرے دوست، اس وقت ان لوگوں نے اپنا ساتھ چھوڑ لیا یعنی دامن چھڑا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لمحے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلا، وہ یہ کہ ہم تمہارے ظاہر پر تو سکوت کرتے ہیں اور تمہارے باطن کو مولا کے حوالے کرتے ہیں. یعنی تم نے ظاہری عذر تو پیش کیا ہے، فتویٰ تو ظاہر پر لگا کرتا ہے، اس واسطے فتوے کے اعتبار سے تو خاموش ہیں، لیکن اگر تمہارے دل میں کوئی چور ہے تو اس چور کو مولا جانتا ہے، اس واسطے ہم اللہ کے حوالے تمہیں کر دیتے ہیں. لیکن یہ تین صحابہ جن کے ظاہر و باطن سے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی واقف تھے کہ یہ کامل ایمان والے، ان سے کیا لغزش ہوئی کہ یہ چھوٹ گئے؟ جب وہ توجہ خاص ہوئی اور پوچھا گیا تو ایک نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، سچ تو یہ ہے کہ ہمیں مالوں نے جکڑ لیا. اے اللہ کے نبی، سچ تو یہ ہے کہ ہماری اونٹنیوں کے زام نے ہمیں جکڑ لیا کہ آج نہیں تو کل ہم آپ کو پا لیں گے. سچ یہ ہے کہ ہمارے باغ کی فرحت بخش ہواؤں نے ہمیں روک لیا، اس واسطے ہم آپ کی خدمت سے محروم رہے اور آپ کی ساتھداری سے محروم رہے. یہ تین عذر تھے لیکن تھے سچ سے. سچ بات تو تھی لیکن اچھی بات یہ نہیں تھی کہ وہ اخلاق حمیدہ کے پیکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹا تھا. وہ سب سے زیادہ موضوع تھا، مناسب تھا ان اشخاص کے لیے، ان صحابہ کے لیے کہ وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے تو اس میں ان کو اللہ کی بڑی نعمتیں مل جایا کرتی اور بڑی برکتیں اس میں حاصل ہو جاتی. ہوئی بھی، اور اس کے لیے کچھ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں 50 دن میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکوت اختیار کیا انہوں نے, یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جاؤ ہم تمہاری اسی بات پر تم سے اپنا کلام و سلام بند کرتے ہیں, اور ایمان والے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ تمہارے لیے لازم یہ ہے کہ ان تینوں سے قطع تعلق کر لو. حالانکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ کسی مومن سے 3 دن سے زیادہ بات بند کر دینا ایمان سے نکال دیتا ہے, اتنی سخت وعید آئی. لیکن اس کے باوجود صحابہ کو بطور تربیت کے, بطور مصلحت کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان سے سلام بھی نہیں کرنا, ان سے کلام بھی نہیں کرنا. 40 دن تک صحابہ سے کلام بھی بند اور سلام بھی بند. گھر والوں کو کچھ کچھ اجازت رہی تھی, لیکن آخری 40 دن کے بعد 10 دن جو مزید اضافہ ہیں اس میں بیویوں کو بھی حکم دے دیا کہ اپنے شوہروں سے علیحدہ ہو جاؤ. تو صحابیات نے پوچھا اے اللہ کے نبی, کیا آپ کا امر اس بات پر ہے کہ ہم ان سے خلع لے لیں اور ان سے طلاق حاصل کر لیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بات کا تمہیں امر نہیں کر رہا, بلکہ تمہیں صرف اپنے پہلو کو جدا کرنے کی دعوت دے رہا ہوں اور کام دے رہا ہوں. اس واسطے کچھ دنوں کے لیے تمہاری دوری ہونا ضروری ہے تاکہ انہیں موقع ملے اس بات کا کہ وہ روئیں دھوئیں اور مولا تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اللہ کی جانب سے ان کی مغفرت کا اعلان ہو. اس اثنا میں جب حضرت مالک رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں, بالتفصیل یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب میری یہ حالت ہو گئی جس پر 40 دن گزر گئے اور 42 یا 43 دن وہ اپنی کوٹھڑی پر چڑھے جس کے بازو میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا, اور فرمایا کہ جب میں چڑھا تو معاذ کو آواز دی کہ اے معاذ میری طرف متوجہ ہو جاؤ. جب وہ متوجہ ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ میں ہوں تو اپنا چہرہ چھپا لیا, اس لیے کہ آقا کی طرف سے پتہ نہیں کون سی وعید پھر نازل ہو جائے. میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے پھر کہا کہ اللہ کے بندے مجھے یہ تو بتا کیا میں اسی حالت میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں اور اسی حالت میں میں مر جاؤں کہ مجھ سے میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں, اور کیا میں ایمان والا ہو کر اسی طرح بے ایمانی کی موت مر جاؤں کہ کوئی ایمان والا مجھ سے کلام کرنے کو تیار نہیں؟ کیا اسی عذاب کے اندر میں دنیا کے اندر مبتلا رہوں جب تک رہوں, اور جب مروں تو اسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں کہ آقا مجھ سے ناراض ہیں؟ جب آقا ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوں گے. کیا ہمارے ساتھ یہی حال ہوگا؟ جب تین مرتبہ یہی لفظ دہرائے تو حضرت معاذ خاموش رہے. جب قسم دے کے فرمائے کہ تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں معاذ بتا کہ میری زندگی ایسے ہی گزرے گی, تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے صرف ایک لفظ فرمایا اللہ و رسول ہو عالم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے, ہمارے لیے امر یہ ہے کہ تم سے کلام نہ کیا جائے. لہذا سکوت اختیار فرما لیا. اب اس کے بعد روتے ہوئے اور اپنے آنسو بہاتے ہوئے, یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے ان کی داڑھیاں تر ہو جاتی اور ان کے مسلح بھیگ جایا کرتے, اتنا روتے تھے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے. اس اثنا میں ملک شام کی طرف سے ایک وفد آیا اور حضرت مالک رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ اے مالک تمہیں تمہارے نبی نے رسوا کر دیا, تمہارا ایمان والا کوئی بھائی تم سے بات کرنے کو تیار نہیں, کوئی اسلام والا تم سے سلام کرنے کو تیار نہیں. آخر ایسی بھی بے کیفی اور بے کسی کی کیسی حالت ہے, آخر ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ چلو ہماری طرف آؤ کہ ہم تمہیں اپنا دربار شاہی کا قادم بنائیں, آؤ ہم اپنا وزیر اعلیٰ بنائیں, اپنا مشیر خاص بنائیں, اپنے دربار میں تمہیں جگہ دیں اور اپنے دربار میں تمہیں بٹھائیں, تمہارا اعزاز ہو, تمہارا اکرام ہو, تمہیں سلام کرنے والے اور جھک جھک کے تمہارا ادب کرنے والے ہمارے پاس موجود ہیں, آؤ ہم تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دور ہو, اس لیے کہ تو شیطان لعین کی طرف سے آیا ہے اور مجھے اکسانا چاہتا ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اسی حالت میں رہوں گا؟ نہیں, مجھے میرا مولا معاف کرے گا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر التفات فرمائیں گے. جب ان کی زبان سے لفظ نکلا اللہ پاک شانہ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا, اسی امید پر کہ انہوں نے نبی کا تعلق نہیں چھوڑا, نبی کا دامن نہیں چھوڑا اور ایک سچے کا ساتھ نہیں چھوڑا. فرمایا اب یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسی لغزشوں کا مرتکب ہو جاتا ہے جو سچائی کی بات ہو اس سے دور ہو جاتا ہے, جو اچھائی کی بات ہو اس سے دور ہو جاتا ہے, تو نتیجتاً اس ایمان والے پر آزمائشیں آتی ہیں. جب وہ آزمائشیں آتی ہیں تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے ایمان میں کیا ملا اور مجھے اسلام میں کیا ملا. اب وہاں سے نفس بہکانا شروع کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کا نفس بہکا رہا ہے اس کی بات, شیطان ان جاہلوں کی طرف اس بات کو منتقل کر دیتا ہے جو ملوک کے حکمران ہوتے ہیں یا ملوک کے بادشاہ ہوتے ہیں یا جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں یا باطل پرست ہوتے ہیں یا کفر کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں یا بدعات و الحاد کی زندگی میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنے والے ہوتے ہیں. ان کے سرکرداؤں تک، ان کے عمراء تک اور ان کے حکمرانوں تک یہ بات شیطان پہنچا دیتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے. لہذا اس موقع اور مرحلے پر اس ایمان والے کو ایمان والی زندگی سے نکالنے کے لیے وہ شیطان اچک لیتا ہے اور باطل قوتیں اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں. تو میرے دوستو، اس آغوش سے بچنے کے لیے جو باطل ہے اور کفران نعمت ہے اور اللہ کے طریقے اور اللہ کی ہدایات کے خلاف اور اللہ کے نبی کے طریقے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو اس سے بچنے کا بہترین راستہ اس زندگی میں کیا ہے؟ مولا تعالیٰ نے قرآن مجید کے دو الفاظ میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اور یاد رکھو، اس وقت کو اپنے اندر جامع رکھنے کے لیے، جمع رکھنے کے لیے اور اپنے اندر اس خاصے کو اپنے اندر سے دور نہ ہونے کے لیے تمہارے لیے دوسرا پہلو لازم یہ ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ سچے جو تمہیں قرآن کا کلام سنائیں، وہ اچھے جو تمہیں اخلاق حمیدہ بیان کر کے بتلائیں کہ ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صحیح اتوار یہ تھے اور ان کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانے والے ہی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہیں، جس کو مولا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقد فاز فوزا عظیما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے.